نماز پڑھتی ہے نا جس انداز سے، ایسی نماز ان کے پاس نہیں تھی. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی امتوں کے پاس نماز آئی ہے، شروع سے نماز رہی ہے. یہ نماز اور زکات ہر نبی کی شریعت میں رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمارے ہاں نماز ہے ایسی نماز نہیں تھی. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، چار رکعت ہے، تین رکعت ہے، اس انداز سے نہیں. ہاں البتہ نماز کے ارکان ہیں، کسی جگہ پہ فقط قیام تھا، کسی امت کے وقت فقط قیام تھا، اور قیام میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگتے تھے اور ذکر الہی کرتے تھے، تو یہ قیام میں کھڑا ہونا ان کی نماز بنتا تھا. اور کسی امت کے پاس فقط رکوع تھا، تو جب وہ رکوع کرتے تو ان کے لیے وہ نماز بن جاتا. کسی امت کے پاس فقط سجدے تھے، لیکن دین اسلام مکمل دین ہے، تمام شریعتوں پہ اکمل دین ہے. تو اب جب دین اسلام کو نماز ملی تو وہ جو ٹکڑے ٹکڑے نمازوں کے ملے تھے وہ دین اسلام میں مکمل ہو گئے. یعنی جس طرح سے نماز کے جو چھوٹے چھوٹے اجزاء تھے دین اسلام میں آنے کے بعد ایک مکمل نماز بن گئی، اس طرح جو سارے نبیوں کے کمالات تھے وہ جمع ہونے کے بعد رسالت ماں پہ آ گئے.
سبحان اللہ.
جو چھوٹی چھوٹے اجزاء ارکان نمازوں کے تھے مختلف امتوں میں، وہ دین اسلام میں آنے کے بعد مکمل ہو گئے. اسی طرح سے ہر نبی کے کمالات جو ایک میں تھے وہ ہمارے رسول میں آنے کے بعد مکمل ہو گئے، ہمارے رسول کی ذات میں وہ آ گئے. تو دین عیسیٰ میں، شریعت عیسیٰ میں نماز کا حکم ہے اور زکات کا، اور جب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی ہے تو یہیں پہ بات کو روک دیتا ہوں، بس یہ اجازت دے کہ یہ جملہ ہدیہ کر لوں آپ کے خدمت. تو پیغمبر اسلام کے جو شریعت ہے اس میں بھی دو چیزیں، اقیم الصلاۃ واتو زکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا، وکرنا فی بیوت کنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ واتا الزکاۃ. اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو اور جاہلیت کی خواتین کی طرح گھروں سے باہر مت نکلو. واقمنا الصلاۃ واتینا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. تو نماز کا حکم، زکات کا حکم. سورہ مدثر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سالککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلیین ولم نکو نطعم المسکین. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جنت میں کیسے چلے گئے، تو جانتے کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلیین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ مسکین کو کھانا کھلانا یعنی زکات نہیں دیتے تھے. تو دو کام جو جنت میں جو جائے گا وہ حتما یہ دو کام کر کے جائے گا، نماز پڑھ کے جائے گا، زکات دے کے جائے گا. یعنی سورہ کوثر، انا اتینا کل کوثر فصل لے ربک ونہر، حبیب فصل لے ربک، اپنے رب کی نماز پڑھو، ونہر اور قربانی دو یعنی زکات دو. تو نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین عیسیٰ ہو یعنی شریعت حضرت عیسیٰ ہو یا شریعت حضرت محمد ہو، ان دونوں شریعتوں کا خلاصہ نماز اور زکات میں ہے. یعنی ان دونوں شریعتوں کا یہ احکام ہمیں پتہ بتاتا ہے کہ ان دونوں شریعتوں میں مکمل انسان وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکات بھی دیتے ہیں. نماز کا تعلق خدا کی ذات سے ہے اور زکات کا تعلق بندگان خدا کی ذات سے ہے. یعنی مکمل انسان وہ ہیں جو ایک طرف تو خدا سے رابطہ رکھتے ہیں، دوسری طرف بندگان خدا سے رابطہ رکھتے ہیں. یعنی دوسری طرف بندگان خدا سے رابطہ رکھتے ہیں. نماز ایک الگ حکم ہے، زکات ایک الگ حکم ہے، لیکن جو ان دو الگ الگ حکموں کو بجا لاتا ہے وہ مکمل انسان بن جاتا ہے. تو نماز ایک الگ حکم، زکات ایک الگ حکم، نوجوانوں وہ انسان کتنا مکمل ہوگا جو ان کو بجا لائے گا مختلف اوقات میں، وہ ایک مکمل انسان بنے گا. ان دونوں کو بجا لانے کا حکم ہے، ایک ساتھ میں نہیں، الگ الگ میں. یعنی نماز دو جب مخلوق سے رابطہ کرو تو خالق سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، جب نماز پڑھو تو پھر زکات کی ضرورت نہیں ہے، جب زکات دے رہے ہوگے تو خالق سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نوجوانوں، وہ ہستی کتنی بلند و بالا ہوگی جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہی ہوگی، زکات بھی دے رہی ہوگی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پر محمد والے محمد
صلوات، اللهم صل علی محمد والے محمد،
دیگر صلوات،
نماز کا بھی حکم ہے اور زکات کا بھی حکم ہے۔ وہ ہستی کتنی بلند و بالا ہوگی جو ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھ رہی ہوگی اور ایک ہی وقت میں زکات بھی دے رہی ہوگی، کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں آپ خدمت میں حضرت عیسیٰ کے متعلق کچھ اور آگے عرض کرتا۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر آپ کی خدمت میں کچھ حضرت عیسیٰ کے متعلق پھر ہدیہ کروں گا۔ حضرت مریم، بات کو یہیں روکنا چاہتا ہوں اور چند جملے مسائل کے آپ کو۔ حضرت مریم جو ہیں، جب ان کے ہاں ولادت ہونے لگی تو انہوں نے اس کو ایک اپنے لیے بڑی مصیبت تصور کیا، اور قرآن مجید میں ہے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل حاضر، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ یعنی ایک بچے کی ولادت ہونی ہے، لیکن اس امتحان کو انہوں نے اتنی مصیبت تصور کیا کہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی۔ اور وہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں کہ آپ پہ اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ آپ کا نام ام المصائب بن گیا، بچپنے ہی میں نانا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد، 90 دن کے بعد، جب ماں کا زخمی پہلو دیکھا ہے تو ارباب عزا، یہ وہ مصیبت تھی کہ جناب سیدہ اپنے نانا کا غم بھول گئی۔ جب مولا علی، جانتے ہو کتنی بڑی یہ مصیبت تھی، مولا علی جیسا صابر انسان جب جناب سیدہ کو غسل دے رہا تھا تو ارباب عزا ایک مرتبہ مولا علی نے غسل دیتے دیتے رونا شروع کر دیا۔ جب غسل سے واپس آئے تو کسی نے پوچھا یا علی سبب کیا ہوا، آپ نے غسل دیتے دیتے رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ ہائے غضب ہو گیا، غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ جا پڑا، میں برداشت نہیں کر سکا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ یا علی آج آپ سے اتنا برداشت نہیں ہوا، آئیے شام غریبہ میں جناب زینب کو سہارا دیجئے کہ کچھ جلے ہوئے خیمے ہیں اور جناب زینب بچوں کو گننا چاہتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور جب ارباب عزا اس بی بی پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ جب 19 رمضان کا دن آیا ہے نا اور اپنے بابا کا زخمی سر دیکھا ہے اس بی بی نے، تو یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی جو ہے وہ اپنے ماں کا زخمی پہلو بھی بھول گئی، اور جیسے ہی کوفے کی مسجد کے میناروں سے الا قد قتل امیر المومنین کی آواز آئی ہے نا، تو جناب زینب نے دونوں بھائیوں کو بلایا کہ بھیا دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ دونوں بھائی جناب زینب کے کہنے پہ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف چلے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے جناب زینب سے عرض کروں کہ بی بی آج تو الا قد قتل امیر المومنین کی آواز پہ بھائیوں کو بھیج رہی ہو، بی بی جب عصر عاشور الا قد قتل الحسینوں پہ کربلا کی آواز آئے گی تو بی بی کس کو بھیجو گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اجب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے تو ارباب عزا یہ وہ مصیبت تھی کہ جناب زینب جو ہے وہ ماں کا زخمی پہلو بھی بھول گئی، اور جب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام عمرے میں بدلا ہے تو یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی مدینہ چھوڑنے کا غم بھول گئی۔ اور لیکن جب راہ سفر میں چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سنی ہے، یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی حج کا احرام عمرے میں تبدیل کرنے کا غم بھی بھول گئی۔ لیکن ارباب عزا جب 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا ہے نا، یہ وہ مصیبت تھی، جب خیمے لگائیں گے 2 محرم کو، تو یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی مسلم کی شہادت کا غم بھول گئی۔ ایک مرتبہ خاک کربلا اڑی اور یہ خاک اڑنے کے بعد جناب سکینہ کے بالوں میں جا کے جم گئی۔ جناب زینب نے یہ دیکھا، خاک کربلا اٹھائی اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی، کہنے لگے بھیا ارے میرے ماں جائے اس کو سنگا، اور کہنے لگے میرے ماں جائے اس میں تو تیرے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ارباب عزا جب 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے تو یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی دو محرم کا غم بھی بول گئی، لیکن جب عصر صبح عاشور آئی ایک بے ایک لاشا دیکھا، اور جب حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں تو یہ بی بی امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا غم بھول گئی، اور جب حضرت علی اکبر کے برچی لگتے ہوئے دیکھی تو یہ بی بی قاسم کا غم بھول گئی، اور جب حضرت علی اسکر کے حلق پہ تیر لگتا ہوا دیکھا تو یہ بی بی قاسم کی برچیاں بھول گئیں، لیکن ارباب عزا جب بھیا عباس کے بازو قلم ہوئے تو یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی پچھلے غم بھول گئیں۔ ساری مصیبتیں ایک طرف، لیکن جب عصر عاشور بھائی حسین کے گردن پہ خنجر چلتا ہوا دیکھا ہے نا، تو ارباب عزا یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی بھیا عباس کا غم بھی بھول گئی، لیکن ارباب عزا ساری مصیبتیں ایک طرف، شام غریبہ ایک طرف، شام غریبہ وہ ہے کہ جس کی مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، کہ چھوٹی بچی سکینہ کے کانوں سے بالیاں چھینی گئیں، سکینہ کے کرتے پہ آگ لگ گئی، وہ بچی جس کے منہ پہ تماچے لگے، وہ چھوٹے بچے جو پانی پانی کرتے تھے، چچا پانی، مولا پانی، بھیا پانی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شام غریبہ کے آنے کے بعد کوئی بچہ پانی نہیں مانگتا۔ ارے بھائی پانی مانگے بھی تو کیسے مانگے، سارے پانی لانے والے جو سو گئے۔ تو شام غریبہ ایک ایسی مصیبت تھی کہ بی بی عصر عاشور کے غم بھول گئی، لیکن جب 11 محرم کی صبح کو اس قافلے کو کٹے ہوئے سر والے لاشوں کے پاس سے گزارا گیا نا، تو ارباب عزا یہ وہ مصیبت تھی کہ بی بی شام غریبہ کا غم بھول گئی، اور جب جناب زینب اس لاشے کے پاس سے گزری جو بھیا حسین کا لاشا تھا، ایک مرتبہ آپ نے آپ کو گھوڑے سے اونٹ سے ایسے گرایا جیسے عباس گھوڑے کی زین سے گرے تھے، اور اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے ایک لاشے کا طواف کرنا شروع کیا، اور کہنے لگی آنتا خل حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے، کیا جس کی خاطر ماں نے چکیاں پیسی تھی وہ بھائی حسین تو ہی ہے، کیا دوش نبوت پہ سوار ہونے والا حسین تو ہی ہے۔ ایک مرتبہ لاشے کو اٹھایا اپنے ہاتھوں سے جس قدر اٹھا سکتی تھی، اور ایک مرتبہ کہنے لگی ربنا تقبل منا حاضر قربان، کہ پروردگار یہ قربانی میری جانب سے قبول کر لینا۔ ارباب آزاد ساری آخری جملہ، ساری مصیبتیں ایک طرف، لیکن کوفے اور شام کے بازاروں میں جانا ایک طرف، جس کے لیے جناب سید سجاد نے کہا کہ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ مجھے شام کے بازاروں میں اس طرح سے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کسی اپچی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، پروردگار تجھ واسطہ محمد والے محمد کا، تجھ واسطہ شہادہ معصومین کا، تجھ واسطہ تیری عزت اور جلال کا، میرا اللہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، میرا اللہ سب طبی کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگار اس گھرانے پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، میرا اللہ اس گھرانے کے جتنے مرحومین ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، میرا اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس کے حلال عطا فرما، اسے صحیح رستوں پہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور کر دے، پروردگار جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں مستجاب فرما، میرا اللہ جو افراد بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، میرا اللہ جنہوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعائیں مستجاب فرما، پروردگار عزاداران امام حسین جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں میرا اللہ ان کی حفاظت فرما، میرا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نبود فرما، ہمارے آقا ہمارے رہبر ہمارے امام زمانہ کے حضور میں تعجیل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سوال ہے، اگر کسی کو بھی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر اسی کا میں خدمت میں جواب دے دوں۔ ایک سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ اس خاص انداز سے پیدا ہوئے، کس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے, خداوند تعالٰی نے یہ ہمیں یعنی یہ طریقہ کیوں اپنایا. اللہ تعالیٰ نے دو لفظ فرمائے کہ وَلَا نَجْعَلَهُ آیَتًا, ہم اسے نشانی بنانا چاہتے ہیں. نشانی آیت معجزے کو کہتے ہیں. معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو کام ایک ریگولر ہو رہے ہوتے ہیں, روٹین میں ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہٹ کے جو کام کیا جاتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. انبیاء کرام کی صداقت کے لیے جو واحد دلیل ہے وہ ہے معجزہ. یعنی روزانہ کے جو کام ہیں وہ تو سب کرتے ہیں, لیکن اگر ایک کام روٹین سے ہٹ کے ہو جائے تو عقل انسانی کے ذہن میں ایک دستخط ہوتی ہے کہ اگر یہ ہم جیسا ہوتا تو یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. یعنی اس کا ایسا کرنا یا یہ کام اس کام کا ایسا ہو جانا اس بات پہ دلیل ہے کہ اس کا خالق سے رابطہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا, انی اخلق لکم من الطین, میں تمہارے لیے پرندہ بناؤں گا, مٹی پکڑوں گا, اس کا ایک ڈھانچہ بناؤں, کا حیات طائر, اور اس مٹی کو ایک ڈھانچے کی شکل میں دوں گا, فانفخ فیہ, تو اس میں بھونکوں, روح بھونکوں گا, فیکون طائرن باذن اللہ, تو وہ اللہ کے اذن سے پرواز کرنے لگے گا. اور وہ کیا فرمانے لگے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں جو اکما پر ابرس, اکما یعنی اندھا, مادر زاد اندھے, اس کو میں شفا دے دوں گا, اور جو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں ابرس, اس کو میں شفا دے دوں گا, اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور میں مردوں کو زندہ کر دوں گا. تو آپ دیکھیے کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ کسی انسان کے عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایسی بیماریوں کو شفا دینا جو لا علاج ہو, کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس طریقے سے ولادت ہو جائے جو بغیر باپ کے ہو اور کسی نے مس بھی نہ کیا ہو, تو یہ عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو وَلَا نَجْعَلَهُ آیَتًا, ہم اسے آیت بنانا چاہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے ہم نے اس کا طریقہ اس لیے بنایا کہ اللہ اسے آیت بنانا چاہتا تھا. تو آیت تبھی بن سکتی تھی کہ جو کام روزانہ کے حساب سے ہو رہا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا, بلکہ ایک خاص دوسرے انداز سے ہوتا, جو کہ عقل انسانی اس میں حیران اور پریشان رہ جاتا. لکھا ہے کہ قرآن مجید میں علماء بنی اسرائیل کی مذمت کیوں کی گئی ہے. دیکھیں جو بنی اسرائیل کے علماء کرام کی مذمت کی گئی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے, ایک مقام تو ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کی بڑی فضیلت تھی, ایک مقام ایسا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی مذمت آ رہی ہے. انی فضلتکم علی العالمین, قرآن مجید ہے, انی میں نے فضلتکم فضیلت دی ہے, فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل تجھے میں نے سارے عالمین فضیلت دی ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب ایک امت کو فضیلت ہوگی تو اس کے علماء اکرام کو بھی فضیلت ہوگی. تو اب یہ فرمانا کیا وہ حضرت ابراہیم کی شریعت پہ عمل کرتے تھے, یہ سوال ہے.
نہیں کرتے تھے.
چلیں جو بھی چلیں, ٹھیک ہے, آپ نے اس کا کہہ دیا. لیکن اصل جو سوال ہے وہ یہ جو ہمارے زندگی سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کی مذمت کیوں کی ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک تو یہ ہے کہ ہر دور میں مذمت نہیں رہی. جس وقت جو دور تھا اس میں تو انی فضلتکم علی العالمین, بنی اسرائیل تمہیں ساری انسانیت پہ فضیلت بخشی ہے عالمین, اس زمانے کے لیے. ایسا نہیں آج تک کے لیے نہیں, اس لیے کہ آج تو امت مسلمہ کو فضیلت بخشی گئی ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے, اور سورہ میں پروردگار عالم نے جہاں اتحاد اور اتفاق پہ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وہ اس طریقے سے ہے, قل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك بشيء. کیونکہ مجھے پوری آیت کا ترجمہ نہیں ہدیہ کرنا, اگر میں وہ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ سوال مختصر ہونے کے لیے بہت لمبا ہو جائے اور موقع کی مناسبت نہیں ہے, لیکن آخری آیت میں ولا یتخذوا, اور ہم نہیں بنائیں, کیا باز کو نہیں بنوائے ارباب. قرآن مجید کی آخری آیت سورہ آل عمران کے اندر جو آیت آخری آیت کا ٹکڑا, کہ ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں. اب جب ایسی صورت میں ایک عدی بن حاتم تائی کے بیٹے پیغمبر اسلام کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, میں اہل کتاب تھا اسلام لانے سے پہلے, اور میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کی اس نے یہ سمجھا کہ جو رب نہیں بنائے, یعنی کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں, اپنے علماء کی عبادت نہ کریں. تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, میں تو عیسائی تھا اہل کتاب تھا, اور میں اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے دیکھا کہ ہم تو کبھی بھی علماء کرام کی عبادت نہیں کرتے تھے, اور قرآن مجید کی یہ آیت کیا رہی ہے کہ ہم اپنے علماء کی عبادت نہ کریں. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں علماء کی عبادت سے مراد یہ ہے, تفسیر نمونہ میں یہ جملے موجود ہیں, فرمانے لگے پیغمبر فرمانے لگے علماء کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ تم دیکھتے تھے اس وقت کہ تمہارے علماء جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. کہاں ہوتا تھا کہ کچھ غلط بھی کہہ دیتے تھے. کہا بس عالم کی بات اس انداز سے مانی جائے کہ جو بھی کہے بس مانتے جاؤ, تو فرمایا یہ اس کی عبادت ہے. ہر چیز کی عبادت کا انداز مختلف ہے. یہ جو فرمایا کہ اپنے علماء کی عبادت نہ کرو تو وہ ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ جب صحیح غلط بھی کرتے تھے لوگ ان کی بات مان لیتے تھے, تو بنی اسرائیل کی مذمت اس لیے ہے کہ جو علماء یہود ہیں کہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم, یہ رسول خدا کو اس طرح سے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو. تو یقین رکھنے کے بعد جب انسان ایمان نہ لائے, ایک بات کے واضح طور پہ پتہ ہونے کے بعد انسان اپنی ذات کے لیے اسے نہ مانے تو اللہ اس کی مذمت کرتا ہے. تو ان میں علماء یہود بھی آ جائیں یا کوئی اور بھی آ جائے, حقیقتیں ظاہر ہو جائیں, انسان کو چاہیے کہ اس کے آگے تسلیم خم ہو جانا چاہیے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
مولانا صاحب ایک سوال, چھوٹا سا اور, عیسوی کیلنڈر کا جو آغاز ہوتا ہے اور عیسیٰ کی پیدائش, تو یہ 25 دسمبر کس طرح سے مخصوص ہو سکتی ہے, کیونکہ عیسوی کیلنڈر تو عیسیٰ کی پیدائش سے ہی شروع ہوا.
میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں,
کوئی بھی کیلنڈر جو 1 جنوری سے شروع ہو گیا یا پہلے مہینے سے,
وہ ایسا ہے کہ جو سب سے بہترین سوال وہ یہی کہ جو میرا ٹاپک ہے اس سے آپ کریں, یعنی جو میں نے بیان کیا اس میں اگر تو ہے, لیکن آپ خدمت میں جو اس تفسیر نمونہ نے لکھا ہے اس مسئلے پہ وہ یہ ہے کہ عیسوی کیلنڈر سے مراد حضرت عیسیٰ کی ولادت سے اسٹارٹ نہیں ہوا, جیسے اسلامی کیلنڈر جو ہے پیغمبر کی ولادت سے اسٹارٹ نہیں ہوا, ہجرت سے اسٹارٹ ہوا ہے, ولادت سے اسٹارٹ نہیں ہوا. میں آپ خدمت میں عرض کروں اسی طرح سے عیسوی وہ نہیں ہے. تو البتہ یہ کہ عیسیٰ کے دور سے اسٹارٹ ہوا, اب وہ کس طرح سے ہوا اس کا تفسیر کے اندر کمپلیٹ جواب نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے, میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں, لیکن یہ کہ تفسیر میں قرآن مجید جو تفسیریں میں نے پڑھی ہیں, بسم اللہ اگر آپ بہتر بتا سکتے ہیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی ہے جیسے لوگوں کو جو بھی ان کا عیسوی کیلنڈر سے پہلے کچھ تو حساب ہوگا نا دنوں کا, جب کیلنڈر شروع کیا انہوں نے تو اس میں پچھلے حساب کو لے کے تو 25 دسمبر کا انہوں نے کیلکولیٹ کر کے تو رکھا.
ہاں ہو سکتا ہے, لیکن جو میں نے تفاسیر کی کتابیں پڑھی حضرت عیسیٰ کے لیے اس میں یہ ہے کہ ولادت سے اسٹارٹ نہیں ہوا. اب کس انداز سے اسٹارٹ ہوا تفسیر, کیونکہ تفسیر کے ٹاپک میں یہ نہیں آتی قرآن مجید کے تفسیر میں, اس لیے میں زیادہ اس کو آگے پڑھ بھی نہیں سکا. ایک سورہ فاتحہ سید شجاع علی ابن سید سرفراز حسین, مبشرہ بیگم بنت سید مزمل حسین, سید حیدر علی شجاع ابن شجاع علی.